ये वादा किसके लिए है, ये जन्नत किसके लिए करीब कर दी जाएगी। हादा मा तुअदून लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, ये उसके लिए वादा है, हर एक के लिए नहीं है, ये अव्वाब के लिए, हफीद के लिए। जैसे पहले आया ना कि जहन्नुम में कौन कौन जाएगा, कुल्ला कफ्फारिन अनीद, यहां पे है लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, यहां पे भी कुछ क्वालिटीज बताई गई। मुफ्त में तो जन्नत भी नहीं मिल जानी, जन्नत के लिए भी मेहनत चाहिए। कौन है अव्वाब? अव्वाब ये वो इंसान है कि जो कहीं पे भी हो तो उसका दिल अल्लाह में अटका रहे। ये वो इंसान है जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से दिन ब दिन बढ़ता ही जाए, अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला, तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोने वाला, जिसका ये मामूल हो कि हालात कुछ भी हो वो हर तरह के हालात में अल्लाह ही की तरफ पलटे, हमेशा अल्लाह की तरफ पलटे, बिल्कुल कंपास की सुई की तरह। ये कंपास की सुई होती है ना, आप उसको देखते हैं कहीं पे भी रखें वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगती है। तो ये इंसान भी ऐसा है कि कहीं पे भी हो बार बार अल्लाह की तरफ पलटने वाला, घूम के वो वहीं आ जाता है, उसका रुख अल्लाह की तरफ होता है। आप देखते हैं जो लोग बहुत बिजनेसमैन होते हैं, कहीं बैठेंगे कहीं बात करेंगे, किसी वो मजलिस हो भी होगी भी नहीं उसकी, कोई शादी होगी कोई फंक्शन होगा, उनकी ले दे के सुई घूम के वहीं पे काम कारोबार पे आ जाते हैं, दो को चार बनाने पे आ जाती है। तो ये इंसान ऐसा है जो हर वक्त उसका रुख अल्लाह की तरफ रहता है, खुशी हो या गमी के हालात हो, किसी टाइम पे भी, अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, वो तन्हाई में हो या सबके सामने हो, उसने ऊपर एक दीन का लबादा नहीं ओढ़ा होता कि कपड़े पहने में दीन के, तो जब घर आ गए अकेले हुए तो वो कपड़े उतार के रख दिए, अब क्या सबके सामने जाने लगते हैं तो फिर वो कपड़े पहन लेते हैं, बिल्कुल जैसे अबाया स्काफ पहन लिया इसी तरह वो कपड़े भी उठा के पहन लिए, दीन के कपड़े पहन लिए, अब जब घर आए तो अब थोड़ी जरूरत है, अब थोड़ी कोई देख रहा है, अब उतार के फेंक दो। तो दीन भी उनके लिए कपड़ों की तरह, जैसे कपड़े बदलते हैं इसी तरह दीन को बदलते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अव्वाब है, ये सारी जिंदगी अल्लाह को भूलता नहीं है। और अगर इससे कोई गुनाह भी हो जाता है, गुनाह तो इंसान से हो जाता है, गलती होती है, तो गलती पे अकड़ेगा नहीं, आएगा फिर पलट आएगा, पलटने वाला है ना, ये रुजू करने वाला, पलट पलट के आता है, घूम घूम के फिर वहीं आ जाता है। ये वो है जिसको ख्वाहिशात खींचती हैं, ये ख्वाहिशात से अपना दामन छुड़ा के अल्लाह की तरफ भागता है, उसकी तरफ पलटता है, ये है अव्वाब। इसके बारे में बहुत सारे अकवाल भी आते हैं। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया अव्वाब का माना है तस्बीह करने वाला। अल-हकम ने फरमाया अव्वाब वो शख्स है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे, अल्लाह का जिक्र करे। अभी इन सब में अपने आप को देख ले रख के, किसी मुफस्सिर ने कुछ बताया इसके बारे में, किसी ने कुछ, ये सारी क्वालिटीज हैं वो आपकी। फिर मुजाहिद फरमाते हैं अव्वाब वो शख्स है जो अकेले में अपने गुनाहों को याद करके इन पर अल्लाह से इस्तग़फार करे। उबैद बिन उमर ने फरमाया अव्वाब वो है जो हर मजलिस में बैठने से पहले अल्लाह ताला से इस्तग़फार करे। और ये भी है कि अव्वाब वो है जो किसी मजलिस में बैठ के ना उठे जब तक इस्तग़फार ना कर ले। वही बात है, यानी हर मजलिस में बैठे तो अल्लाह को याद करके ही उठे, इस्तग़फार करके उठे, तो पता नहीं कितनी गलती हो गई होगी। आपको पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने किसी मजलिस से उठते हुए कहा या उठ के कहा सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, تو اس مجلس میں جو بھی اس سے گناہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یہ صرف درس کے خاتمے کی دعا نہیں ہے, ہر مجلس کے خاتمے کی دعا ہے. تو اواب وہ ہے جو اس طرح سے مغفرت مانگ کے اٹھتا ہے مجلس سے. تو یہ ساری ابواب کی کوالٹیز ہیں. اور وہ کیسا ہے؟ حفیظ ہے, حفاظت کرنے والا. کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے. وہ کیا کرتا تھا؟ دوسرا کیا کرتا تھا؟ معتدن تھا, وہ حد سے نکلنے والا تھا. یہ حدوں میں رہنے والا, یہ حدوں پہ رہتا بھی ہے اور حدوں کی حفاظت بھی کرتا ہے, یعنی خود بھی حد پہ رہتا ہے, دوسروں کو بھی حد میں رہنے کی تلقین کرتا ہے, یہ حدوں سے نہ نکلو. یہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے, بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے. ان اللہ کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے, بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے حقوق کیا ہے؟ تمام جو عبادات ہیں وہ اللہ کا حق ہے, توحید اللہ کا حق ہے, فرائض ادا کرنا اللہ کا حق ہے, اس کے حکموں پہ چلنا اللہ کا حق ہے, یہ سب حقوق ہے. اور یہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے. پھر بندوں کے حق کی بھی حفاظت کرتا ہے. یعنی بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کی حفاظت کرنا, کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے تو اس کی حفاظت کرنا, پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کرنا, رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت کرنا, والدین کے حقوق کی حفاظت کرنا, اسے حفاظت ہی ہے نا سب. پھر اس کے علاوہ بھی وہ اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے, وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے کہ زندگی ایسے بیکار نہیں ملی ہوئی, اس کو گنوا دوں. وہ حفاظت کرتا ہے اپنے خیالات کی, اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو سبحان اللہ, وہ ایسا حفاظت کرنے والا ہے. اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے, زبان کی حفاظت جو بہت سے لوگ نہیں کرتے. اور اس کی کیا کوالٹی ہے؟ یہ دو ہو گئی. من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے ڈرا غیب میں, یہ تیسری کوالٹی. خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت میں اور خوف میں فرق ہوتا ہے. خشیت دل کی وہ کیفیت ہے جو کسی کی عظمت کی تصور کی وجہ سے انسان کے دل پہ طاری ہو جائے. مثال کے طور پہ صرف ایک مثال ہے, کوئی مماثلت نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں آپ کر سکتے. میں ویسے ایک, اچھا یہ جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بھی بات بتائی نا آیت 30 میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دیں گے اور پھر وہ کہے گی کہ میں بھر گئی, اس کو بھی کوئی امیجن نہیں کرنا کہ اللہ کا قدم کیسا ہوگا, کیا ہوگا, اور اپنے جیسے قدم ہے اس طرح سے کوئی پاؤں پیر کا تصور کر دے. نہیں نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کے کسی کوئی تصور میں وہ آ نہیں سکتا, کسی کے ساتھ اس کی مماثلت کرنی ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے, ذہن میں آئے بھی تو نکالیں, استغفار پڑھیں. ہم نہیں مماثلت کر سکتے, لیسا کا مثلی شیئن, وہ کسی کے جیسا بھی نہیں, اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی. صرف ایک ہمیں سمجھانے کے لیے, کیونکہ ہمارے ہم انہی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں نا, آرگن کو سمجھ سکتے ہیں, وہ کیا کیفیت ہوگی, وہ کس طرح سے ہوگا, ہم نہیں جانتے. بس ہمیں جو بتا دیا ہم نے اسی اوپر ایمان لیا ہے بس, ٹھیک ہے. تو خشیت جو ہے اس کی, اب میں جو مثال دوں گی اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے خاندان کے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے ہیں کوئی, اب آپ کے دل میں ان کی اتنی عزت ہے, اتنی عظمت ہے. اچھا وہ ہے بوڑھے سے, وہ ہے کمزور, ایسا نہیں کہ وہ آپ سے طاقتور ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ وہ ان کو ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن آپ کے دل میں ان کی عظمت کا اتنا احساس ہے کہ آپ ان کے سامنے, ان کے حکم کے سامنے تھر تھر کانپنے لگتے. تو وہ ان کی عظمت کی وجہ سے, ان کی عظمت کی آپ کے دل کے اندر ایک بیٹھ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو, یعنی تو میں نے ایک بزرگ کی بات کی نا, اللہ تعالیٰ کی تو عظمت, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی, اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو جب اس کی عظمت کے احساس سے, اس کی ہیبت سے, انسان کا دل ڈرتا ہے تو اس کو کہتے خشیت. تو من خشی الرحمنہ بالغیب کہ جس کے اندر یہ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے ایک خوف اس کے دل پہ طاری رہے اور ڈرتا رہے. حالانکہ رحمان کہا گیا, خشی الرحمن, اس کو پتا ہے کہ وہ رحمان ہے, اس کی رحمان کی صفت جاننے کے باوجود وہ ڈر رہا. دیکھے سبحان اللہ, ہم تو جب کہتے ہیں نا رحمان تو ہم سمجھتے ہیں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کیسا, من خشی الرحمن بالغیب, غیب میں بھی رحمان سے ڈرتا ہے. اس نے رب کو دیکھا نہیں ہے, رحمان کو دیکھا نہیں ہے, پھر بھی اس سے ڈرتا ہے, پھر بھی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے. پھر بھی وہ والی حالت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ میرے سامنے جنت کر بھی دی جائے تو پھر بھی میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. اس کا مطلب ہے بن دیکھے بھی اتنا ایمان ہے کہ دیکھ کے بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا. اب جیسے ہمیں جنت دکھا دی جائے یا جہنم دکھا دی جائے, سوچیں ہمارے ایمان کا کتنا لیول اونچا ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ جنت دیکھ بھی لیں گے تو ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا, اور جہنم دیکھ بھی لیں گے تو ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ چیزیں غیب کی ہیں. اسی طرح اللہ تعالی کی ذات غیب ہے, سامنے نہیں ہے, پردے میں ہے, لیکن انسان بن دیکھے اس سے ڈرے. دیکھا بھی نہیں پھر بھی ڈرتا ہے, پتا بھی ہے وہ رحمان ہے پھر بھی ڈرے, اس کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرے, اس کی پکڑ سے ڈرے, اس کی پوچھ سے ڈرے, حساب کتاب سے ڈرے, اس کے عذابوں سے ڈرے. یہ انسان ڈرنے والا جو ہے نا اللہ کو بڑا پسند ہے. ایسے ہی بندوں پہ اللہ تعالیٰ پھر فخر بھی کرتے ہیں, فرشتوں میں فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے, فرشتوں یہ میرا بندہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے تو بھلا اس نے جہنم دیکھی دے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پھر بھی اتنا ڈرتا ہے, بس تم گوار ہے نا کہ میں نے اس کو معاف کر دی, میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا کہ یہ بےچارا ڈر ڈر کے ہی زندگی گزار رہا. تو جو ڈرا اس دنیا میں, جو اس دنیا میں ڈر کے رہتا ہے اس کے لیے آخرت میں ڈر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو خوف کسی پہ جمع نہیں کرتے, دو خوف نا اللہ جمع نہیں کرتے. یعنی جو دنیا میں بے خوف رہتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ڈراتا ہے, اور جو دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بے خوف کر دیتا ہے. یہ تو بےچارا دنیا میں اتنا ڈرتا رہا, ڈر ڈر کے اس نے زندگی گزاری, گناہوں سے حفاظت کرتا رہا اپنی. تو اس کو اتنا یقین تھا, یقین ہوگا تو ڈر رہے گا نا, جس کو یقین ہی نہیں اس کو کیا خوف, جو پہچانتا ہی نہیں اللہ کی عظمت کو جانتا ہی نہیں اس کو کیا ڈر, جس کو اللہ کی پکڑ کا پتہ ہی نہیں اس کو کیا ڈر, جس کو جنت جہنم کا پتہ ہی نہیں ہے, اس آپ کا تو آپ کی کوئی شعور ہی نہیں ہے, اس کو کیا خوف ہے. تو جو یقین کر لیتا ہے نا اور پھر ڈرنا شروع کر دیتا ہے اس دنیا میں, اللہ اس کو آخرت میں بے خوف کر دے گا. تو ہمارے پاس چوائس ہے, چاہے تو ہم دنیا میں ڈر جائے, کیونکہ اللہ دو خوف نہیں جمع کرے گا. مطلب کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان دنیا میں بھی ڈرتا رہے آخرت میں بھی ڈرے, ایسا نہیں ہوگا. یا تو دنیا میں ڈر جاؤ تو اللہ آخرت میں بے خوف کر دے گا, اور ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید, پھر یہی ہوگا اس کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی. اب ڈرنے کی کیا بات, تم نے تو اس میں جانا ہے, دور نہیں رہ گئی ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارو, کچھ نہیں ہوتا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا, تو کیا ہو تم ایسے ہی ڈرتے رہتے ہو, ڈرنے کی کیا بات ہے, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. بھلا کبھی اللہ تعالیٰ بھی, وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, بھلا وہ بھی کسی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے, کیوں ڈالے گا وہ؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جہنم میں جائے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے بے خوفی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ بے خوف ہو کے جیو, یہاں پہ عیش کرو, مزے کرو. وہ اس نے کہہ جو دیا کہ میں رحمان ہوں, تو پھر رحمان ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں نہ ڈالے جہنم, ہم جو مرضی کریں. تو جو یہاں پہ بے خوف ہو گیا نا, وہاں پہ پھر اس کے لیے بہت خوف ہے. تو یہ تو اللہ کا خوف ہے جو جنتیوں والے اوصاف میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے رب نے مجھے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھلے اور چھپے ہر وقت اللہ کے خوف کے ساتھ میں زندگی بسر کروں, چاہے کوئی سامنے ہے چاہے نہیں ہے, ظاہر باطن میں ہر وقت اللہ کا خوف ہو دل میں, اس کے ساتھ زندگی گزاروں. وجاء بقلب منیب, اور وہ ایسا دل لے کر آیا جو رجوع کرنے والا دل. یہ کیسا دل ہوتا ہے جو قلب منیب ہوتا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ کا گرویدہ ہے, یہ وہ دل ہے جو اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو, جو مخلص دل ہو, جو اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے جلال سے ڈرتا ہو, اس کی کبریائی کو جانتا ہو, اللہ کی ماننے والا ہو, جو اللہ کی طرف پلٹنا جانتا ہے اور مرتے دم تک اسی طرح رہتا ہے, جس سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ ڈھیٹ نہ بن جائے, فوراً پلٹ آئے, ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہے. تو ایسا جو دل ہے نا وہ بھی اللہ کو بہت پیارا ہے. یہ دل دنیا میں گم نہیں ہو جاتا, دنیا میں نہیں گم ہوتا, دنیا کے بازار سے گزرتا ہے مگر خریدار نہیں بنتا. تو اس کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے, اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے. ایسے انسان کے لیے کیا ہے, کیا پیغام ہے اس کے لیے؟ ادخلوها بسلام, داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ. یہ دنیا کا کے دن تو تھوڑے سے ہی ہیں, دنیا کے تھوڑے سے دنوں میں اس نے دیکھو ابواب بنا, حفیظ بنا, قلب منیب لے کر آیا, اللہ سے ڈرتا رہا. تو اب وہ تھوڑے سے دن تو گزر گئے, اب آخرت کی ہمیشہ کی آزادی, ہمیشہ کے لیے اب سلامتی میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, یہ ہمیشگی کا دن ہے, اب ٹیمپریری نہیں ہے, وہ دنیا کی زندگی ٹیمپریری تھی, اب ہمیشگی کے لیے تمہارے لیے یہاں پہ سلامتی. سلامتی کس چیز سے سلامتی؟ نہ کوئی عذاب ہوگا, نہ کوئی سزا ہوگی, نہ کوئی تکلیف پہنچے گی, نہ کسی کی چپتی ہوئی بات سننی پڑے گی, نہ کوئی تانا, نہ کوئی الزام, کوئی ایسی بات نہیں جو تکلیف دے ہو. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, ہمارے پاس اس کے لیے مزید بھی ہے, اور جو وہ چاہے وہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے, مزید جو چاہو گے وہ ملے گا. انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے نا کہ میں جو چاہوں ویسا ہی ہو جائے, جو چاہوں مجھے مل جائے. آپ دیکھیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, کتنی ساری ہماری خواہشات ہیں. روز ایک اگر خواہش پوری ہوتی تو اگلی خواہش جنم لے لیتی, وہ پوری ہوتی تو اگلی جنم لیتی, پھر بھی حسرتیں ہی حسرتیں, ہر ایک حسرت لیے بیٹھا ہے, میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی, میری وہ نہیں پوری ہوئی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ساری ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں. حالانکہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ جگہ ہے ہی نہیں. یہ کس نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ اس کا کس نے پرومس کیا؟ ہاں جنت کے بارے میں یہ ضرور پرومس ہے کہ وہاں پہ جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی, بلکہ انسان خواہشات کر کر کے ظاہر خواہشات بھی ختم ہو جائیں گی, اتنا کچھ اس کو ملے گا. ظاہر ہے سبحان اللہ, ہم تو اتنے چھوٹے ہیں, جتنے ہم چھوٹے ہیں یقین کریں ہماری خواہشات بھی اتنی چھوٹی ہیں, اتنی لمیٹڈ ہیں, اللہ کے سامنے تو بہت چھوٹی ہیں. وہ ساری مخلوق کھڑی ہو جائے, آدم سے لے کے آخری انسان تک, جن اور انس, مردہ اور زندہ, خشک و تر, تمہارے بچے بوڑھے جوان, سب بھی مانگنا شروع ہو جاؤ نا, سب مانگے جو کچھ دل میں ہے سب مانگو, اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے, تب بھی اس کی عطا میں, تب بھی اس کے خزانوں میں इतनी सी भी कमी नहीं आएगी, जितनी सुई को समुंदर में डुबो के निकालो तो जितनी सी कमी समुंदर के पानी में आ जाती है, इतनी सी कमी भी नहीं आएगी। तो इंसान वहां पे मांगेगा, मांग लो जितना मर्जी मांगो। अच्छा, हम तो यहाँ पे दुनिया में ही दुआएं करने लगते हैं ना, यकीन करें मैदान या अरफात में भी पहुंच के दुआओं का सारा दिन होता है। अच्छा, शाम तक बंदा थक ही जाता है, अब क्या दुआ मांगो, समझ भी नहीं आती दुआ मांगू तो क्या मांगू। यानी दुनिया में भी हमारी दुआएं खत्म हो जाती है, रोजे में दुआ मांगने लगे फिर वो दुआ भी नहीं समझ आती, अब और क्या मांगो। अच्छा, फिर दुआओं की किताबें ढूंढते हैं, अब इसके अंदर से देखते हैं और क्या मांगे, फिर वो भी सारी मांग रही, फिर अच्छा अब क्या मांगे। यानी इंसान का ये हाल है। तो जब वो वहां पे मांगेगा मांगेगा बहुत, जितना भी मांगेगा वो सब अल्लाह ताला उसको दे देगा। इतनी नेमतें उसके मिलेंगी जिसका दुनिया में रहते हुए तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलदैना मजीद, तुम्हारी ख्वाहिशात तो खत्म हो गई लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है, और भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। अब जाहिर है जो मांगने वाला है उसकी समझ अकल ही इतनी सी है तो वो मांगेगा भी उस मुताबिक ना। अब जैसे छोटे बच्चे को आप पूछे कि भाई मैं बहुत किसी बाहर के मुल्क जा रहा हूँ, कोई तुम्हारे लिए क्या चीज लेके आऊं, तो वो कहीं ज्यादा ज्यादा क्या कहेगा, कैंडी ले आए, चॉकलेट ले आए, बस इतनी सी बात हो, उसकी इतनी लिमिटेड ही सोच है ना। तो इनका मांगना भी ऐसा ही है हमारा, तो कि क्या मांग लेंगे, बहुत भी मांगा तो क्या। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो तुमने मांगा वो भी तुम्हें दूंगा, इसके अलावा भी तुम्हें दूंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी मजीद है। और मजीद क्या है, अब वो मजीद हमें तो यहाँ पे पता ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जन्नत में वो नेमते हैं ना किसी कान ने सुनी, ना किसी आंख ने देखी, ना किसी दिल पे तसव्वुर गुजरा। तो अब मैं कैसे आपको बताऊं कि मजीद क्या है, तसव्वुर भी नहीं हो सकता, तसव्वुर में आ ही नहीं सकती। तो वो वहीं जाके पता चलेगा क्या क्या और कुछ है जो अल्लाह ने रखा। तो वो हमारी जहनी सतह से भी बुलंद है वो चीजें, वो हम जान ही नहीं सकते। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा, अहले जन्नत वो कहेंगे लब्बैक रब्बना व सअदैक, अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या तुम राजी हो गए हो, वो कहेंगे हम क्यों ना राजी हो, हालांकि तूने हमें वो नेमतें अता की हैं जो अपनी मखलूक में से किसी को भी नहीं दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं तुमको इससे भी ज्यादा अच्छी चीज ना दूं, वो कहेंगे ऐ हमारे रब इन नेमतों से अच्छी और अफजल और कौन सी नेमत हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं तुम पर अपनी रजा हलाल कर दूं, हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊं और अब तुम पे कभी नाराज नहीं होगा। यानी जो देखिए जो अवाब है ना वो कल्बे मुनीब रखता है, जो अल्लाह ताला से इस दुनिया में डरता है तो उसकी क्या एक खौफ उसके अंदर क्या होता है। दुनिया में रहते हुए जो डर डर के रहता है उसको हमेशा यही डर होता है अल्लाह मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए, वो मुझसे राजी रहे। तो वहां भी जाके अल्लाह ताला कह देंगे अब मैंने तुमसे कभी नाराज ही नहीं होना, चलो अब मैं तुमसे हमेशा के लिए राजी हूं, अब हमेशा के लिए मेरी रजा ले लो, मैं तुमसे खुश ही खुश हूं, अब नाराज होना ही नहीं, जो मर्जी करो यहां पर जन्नत में। कितना बड़ा सुकून होगा इसमें कि रब हमेशा के लिए राजी हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इसी बारे में कि एक मजीद जो है वो क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, बेशक तुम्हारे लिए एक वादा है। अहले जन्नत कहेंगे क्या अल्लाह ने हमारे चेहरे सफेद नहीं कर दिए, क्या अल्लाह ने हमको दोजख से निजात नहीं दे दी, वो कहेंगे क्यों नहीं। फिर वो कहेंगे फिर क्या चीज है जो हमें मिलने वाली है। तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला अपने चेहरे से हिजाब खोल देगा, अल्लाह का दीदार होगा उनको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस अल्लाह की कसम, अल्लाहु अकबर, उनको उससे ज्यादा महबूब कोई चीज नहीं लगेगी कि वो अल्लाह के चेहरे को देखे। अल्लाह मुझे अल्लाह में آمین یا رب العالمین. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں, لیکن اللہ تیری رحمت کی امید پر ہم قابل نہیں ہیں اتنے, ہمارے عمل بھی اس طرح کے تھے, پر وہ رحمان الرحیم ہے جسے چاہے درگزر کرتے. تو آج ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کرتے, اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیں راضی کرنا بھی نہیں آتا, اللہ تو ہم سے ایسے ہی راضی ہو جانا. اچھا کسی اور قاری کی آپ کے پاس تلاوت ہے تو انشاءاللہ وہ لگائیے انشاءاللہ تعالیٰ.
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
وكم أهلكنا قبلهم من قرن اور کتنی ہی ہلاکیاں ہم نے ان سے پہلے بستیاں کون سی بستیاں کیسی تھی وہ ہم اشد منہم بطشن وہ بہت زیادہ شدید تھیں پکڑ میں یعنی بہت بڑی بڑی قومیں گزری بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے آج تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے ان کی بنائے ہوئے ان کی تعمیرات ہیں وہ آج تک کھڑی ہوئی ہیں. بڑی شدید قوم میں تھی اور پکڑ میں بڑی شدید تھی، یعنی اتنی طاقتور تھی جب کسی کو پکڑتی تھی تو بہت طاقت کے ساتھ حملہ کرتی تھی. ایک طرح سے اہل مکہ کو بھی بتانا مطلوب ہے کہ تم کیا سوچتے ہو کہ تم کیا بڑی چیز ہو، تمہاری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کعبہ کے متولی ہو، اس کی وجہ سے تمہارے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا، تمہیں کھانے پینے کو با فراغت مل جاتا ہے، تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے پہلے اتنی اتنی بڑی قومیں گزری ہیں، تم نے کون سی کوئی فتوحات کر لی؟ آپ دیکھیں ان کی فتوحات کے کوئی کارنامے نہیں کہ انہوں نے کوئی نکل کے یہاں سے کوئی بہت ملک فتح کیے ہو، یا کوئی ان کا تہذیب و تمدن ایسا ہو، یا ان کی تعمیرات کوئی ایسی ہوں جو شاہکار ہوں اتنے بڑے جیسے فرعون کے ہیں سمود کے ہیں، تو تم تو کچھ بھی چیز نہیں ہو. اللہ نے تو ان قوموں کو نہیں چھوڑا، قوم عاد گزری، قوم سمود گزری، فرعون اس کی قوم کتنا شدید پکڑتے تھے، جب یہ پکڑ کرتے تھے اتنی سخت پکڑ کرتے تھے بنی اسرائیل کے اوپر، کیا کیا ظلم کیے انہوں نے، تو یہ تو بڑے سخت لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا روب اور دبدبا اتنا ہوتا تھا، اتنی طاقتور قومیں تھی. قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کوئی شخص ہاتھ سے پکڑ کے درخت کو اکھیڑ لیتا تھا، ہاتھوں سے جڑ سے اکھاڑ دیتا تھا، اتنے زیادہ یہ طاقتور تھے. تو اللہ نے تو ان کو نہیں چھوڑا. فنقبوا فی البلاد، تو انہوں نے بہت سیر و سفر کیے ملکوں میں، ایک تو یہ معنی ہو گیا، دوسرا یہ معنی بھی ہو گیا کہ بہت ملکوں میں پھیل گئے، انہوں نے غلبہ حاصل کیا، وہاں گھس گئے. لیکن کیا ہوا، جب اللہ کا عذاب آیا تو حل من محیص، کوئی جائے پناہ، کیا کوئی جائے پناہ تھی ان کے پاس؟ کوئی جائے پناہ نہیں تھی. اتنے اتنے ملک فتح کر لیے، اتنی اتنی جگہوں میں گھومے، نقب لگائی. نقب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا نا، زمین میں سوراخ کرنا. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پناہ گاہیں بنائی ہوں زمین میں، مگر اتنی ترقی کے باوجود اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان کو کہیں پناہ نہیں ملی. تو یاد رکھنا، انا بطشا ربی کا اللہ شدید، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی کتنا ہی ترقی یافتہ قوم ہو، کتنی ٹیکنالوجی ہو، کتنے ہی ہتھیار ہو، کتنا ہی بڑا ان کو سمجھا جاتا ہو، لیکن ان کو پھر چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملتی، بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملتی کہ وہ کہاں بھاگ جائیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، اس میں البتہ نصیحت ہے، اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. اس تذکرے میں، اس یاد دہانی کے اندر، یہ یاد دہانی ہے، یہ جو ساری باتیں ہیں نا ابھی کہی گئیں، اس سب میں نصیحت ہے. لیکن کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، اس کے لیے جس کے پاس دل ہو. اب ہم کہیں کہ ہم تو سب کے پاس ہی دل ہے، دل کس کے پاس نہیں ہے؟ یہاں پہ اس کے بارے میں کہا جائے جا رہا ہے کہ جس کے پاس دل ہو، جو زندہ ہو، دل ہو جس میں خوف خدا ہو، دل ہو جو ڈرنے والا ہو. تو وہی یہ قوموں کی داستانوں سے بھی سبق سیکھے گا. قوموں کے عروج اور زوال میں جو نصیحت ہے چھپی ہوئی، وہ اس سے بھی اس کا دل ایک سبق لے گا، عبرت لے گا کہ کتنی کتنے بڑے لوگ آئے، وہ نہیں بچے تو میں کیا چیز ہوں، اتنی اتنی بڑی قومیں آئیں، وہ نہیں کہیں چھپ سکی، وہ نہیں جا کے کہیں پناہ گاہ ڈھونڈ سکی، تو میں کیا چیز ہوں. دیکھو قوم فرعون کو، دیکھو عاد کو، دیکھو سمود کو، دیکھو قوم شعیب کو، اتنے زیادہ وہ بزنس مین تھے بڑے، اتنے بڑے تاجر تھے، تو وہ نہیں بچے. میر اور آپ کا کیا سوال ہے پھر؟ لیکن یہ سمجھے گا بات وہی جس کے پاس دل ہو. وہ کہتے ہیں نا دل والے کو بات سمجھ آتی. دل والا کون؟ اب ہم عام زبان میں بھی بولتے ہیں نا دل والے، تو دل والے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی، وہ مطلب ہے کہ جس کا دل زندہ ہو، تو وہ تاریخ سے بھی سبق لے گا، وہ ان ساری قیامت کی باتوں سے بھی سبق لے گا، وہ جنت جہنم کے تذکرے سے بھی سبق لے گا. جس کے دل ہی مردہ ہو چکا ہو وہ پھر کیا سنے گا، جس کو نصیحت سے ہی نفرت ہو، نصیحت اس پہ کیا اثر کرے گی؟ او القسم वह हुआ शहीद, या उसने डाला कान को, कान को डालने का मतलब क्या है, गौर से बात सुनना, कान लगाए जिसने, हम कहते हैं ना उर्दू में कान लगा के सुनो, कान लगा के सुनने का मतलब क्या होता है, गौर से सुनो, या जो गौर से सुनता है वह हुआ शहीद और वो गवाह भी है, यानी गवाह किस चीज के बारे में कहा जा रहा है कि तवज्जो पूरी, ये नहीं है कि बस दिल कहीं है और कान सुन रहे हैं। अब कान भी सुनने का एक तरीका होता है ना, लोग बहुत आपकी तरफ गौर से देख रहे होते हैं तो आपको लगता है ये बहुत शायद अच्छी तरह सुन रहे हैं, लेकिन उनके दिल कहीं और ही सैर कर रहे होते हैं। तो ये दो चीजें अगर किसी के अंदर है ना तो उसको ही सिर्फ नसीहत मिलेगी। नंबर वन क्या, लहू कल्ब, उसके पास दिल हो। अगर जिंदा दिल नहीं है तो औ अल कसम अवा हुआ शहीद, तो कम अज कम गौर से सुनने वाला ही हो, दिल को हाजिर करके सुने, तवज्जो के साथ सुने, फिर ही नसीहत मिल सकती है, फिर ही हिदायत मिल सकती है, फिर इन बातों का कोई असर हो सकता है। आप कहते हैं ना कि भाई इतने लोग कुरान सुनते हैं, क्या बात है, असर नहीं होता, क्यों नहीं इससे नसीहत लेते, क्यों नहीं, अब क्यों नहीं इनके अमल बदलते, फिर वही डगर है, फिर वो, कई लोग ये शिकायत करते हैं। तो वजह यही है, या तो दिल ही मुर्दा हो गए, या गौर से सुनते ही नहीं है, कान लगाए हुए हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठ के भी दिल सैर कर रहा है कहीं और, क्लास में बैठ के भी सो रहे हैं, क्लास में बैठ के भी ऊंग रहे हैं, वो ऐसे लोगों का सुनना ना सुनना तो बराबर ही हो गया। तो जो दिल लगा के सुने, जो कान लगा के सुने, उसके ऊपर असर करेंगी। अगर आप दर्स की मजलिस में भी जाके और बाहर देखते रहें खिड़की से, कान आपके वहीं नहीं है, कान जहन कहीं और है, मुतवज्जे ही नहीं है, कुछ और सोचों में पड़े हुए, तो इसीलिए फिर बेअसर ही होके उठेंगे वहां से, कुछ नहीं लेके उठेंगे। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया कौमों के अरूज जवाल की दास्तान ही काफी है इबरत लेने के लिए, तुम दिल तो लगाओ, तुम गौर तो करो, तुम्हारा दिल तो खोलो इसके लिए। وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اب دیکھیں یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے نا، اینڈ کی طرف جا رہی ہے سورت، تو اب دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آیت نمبر 36 سے، کہ اب قوموں کا بھی ذکر جیسے پہلے آیا تھا، پچھلے آپ نے سبق کے اندر پڑھا ہے نا، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، اور ان سب کا پیچھے آیا ذکر ایک ایک نام لے کر، اب پھر دوبارہ ساری قوموں کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ سب کو ایک طرح سے سمیٹی جا رہی ہے ساری بات۔ پہلے شروع ہوئی سورت، ایک انٹروڈکشن سا تھا، اس کے بعد پھیلی، پھر اس کے بعد پھر بات کو سمیٹ لیا گیا، اب یہ بات کو سمیٹا جا رہا ہے اینڈ کی طرف، جیسے اینڈ میں کنکلوژن سا ایک ہوتا ہے نا، اس طرح یہ کنکلوژن سا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو ان کے درمیان ہے اس کو بھی 6 دنوں میں۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، اس کے بعد وہ تھک گیا تھا، تو تھک گیا تھا، تو جو اس نے سٹارٹ کیا تو سنڈے سے سٹارٹ کیا اور اینڈ کیا جمعے کو، اور سیٹرڈے کے دن اس نے تھکاوٹ اتارنے کے لیے آرام کیا، تو اس لیے ہم بھی آرام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما مسنا من لغوب، اور نہیں چھوا ہم کو تھکاوٹ نے، اللہ تعالیٰ کو یہ سب بنا کے کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ اچھا اب 6 دن بھی آپ یہ نہ سمجھیں جو ہماری دنیا کے 6 دن ہیں، زمین تو اس وقت بنی ہی نہیں تھی، تو 6 دن کا کیا تصور ہے، یہ تو ہمارے 24 آورز کا دن جو ہے وہ اس زمین کا دن ہے نا، تو زمین تو ابھی بنی ہی نہیں تھی۔ وہ 6 دن کیا تھے، وہ 6 ادوار تھے، 6 سینچریز تھیں، کیا تھا، ہمیں ان دنوں کا ہمیں کوئی تصور نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ آج بھی دیکھیں آپ کو سائنس بتاتی ہے نا کہ سورج کا دن الگ ہے، مطلب سوری سیاروں کا دن الگ ہے، چاند کا دن الگ ہے، اور جگہ ان کا دن الگ ہے، پوری گیلیکسی کا دن اور رات الگ ہے، تو سب کے دن اور رات مختلف ہیں۔ اب اس وقت کا دن کتنا لمبا تھا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن جتنے عرصے میں بھی یہ سب بنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سارے کچھ کو بنا کے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکن نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہودیوں کا بھی رد ہو گیا کہ یہ جو تم آرام کی بات کہتے ہو ایسے کوئی بات نہیں، دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو پھر دوبارہ اٹھانے میں کون سی تھکاوٹ ہو جائے گی، اگر پہلی دفعہ اتنا کچھ بنانے میں نہیں تھکاوٹ ہوئی تو دوبارہ تو پھر اسی چیز کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے، تو اس میں کہاں سے تھکاوٹ ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا فصبر، اے نبی آپ صبر کریں. دیکھیں یہاں پہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے. اے نبی آپ صبر کیجئے، کس چیز پہ صبر کریں؟ اب یہ واحد کا صیغہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب سورت اینڈ ہو رہی ہے. جو اس وقت کے حالات تھے، آپ کو پتہ ہے نا، میں بتایا تھا آپ کو کہ مکی سورت ہے، مکہ میں کس طرح کے حالات تھے اور تقریباً درمیانے پیریڈ کی جو بہت سخت تھا. اب اس وقت جو دشمن باتیں کرتے تھے، جس طرح ٹارچر کرتے تھے، جو ان کی زیادتیاں ہوتی تھیں، جو مسلمان ہو رہے تھے، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کے اوپر کس طرح سے ظلم ڈھایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کس طرح اذیتیں دی جاتی تھی، یعنی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے تھے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے. تو اے نبی آپ صبر کریں، ان کی ساری باتوں پہ صبر کریں، ان کی تکذیب پہ صبر کریں، ان کے مذاق اڑانے پہ صبر کریں. یعنی ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالیاں بھی دی، انہوں نے باتیں بھی سنائی، انہوں نے تھوک بھی پھینکے. کون انسان یہ برداشت کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ برداشت کیجئے، آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ صبر کریں. اور صبر کریں جو بھی یہ کہتے ہیں، جو بھی ان کے رویے ہیں. کبھی یہ ایک مذاق اڑاتے تھے کہ جہنم کے تو کہتے ہیں 19 تار ہو گئے ہیں، تو ابو جہل نے کہا 10 کو تو میں ہی نے بٹ لوں گا اکیلا ہی، باقی کو تم نے بٹ لینا. طرح طرح کی باتوں سے نا ٹارچر دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس پہ برداشت کریں. اور کیا کریں، کیا کریں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. کیا ہے صبر کرنے کے لیے طریقہ؟ کیا ہے؟ تسبیح کرو، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں. کیونکہ جب انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، صبر بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ صبر کے لیے نسخہ ہے، یہ انسان کو پھر مایوس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس کا دل اللہ کے ساتھ لگ گیا ہے نا. اب جس کو رب مل جائے، پھر اس کے لیے پھر کیا احساس محرومی اور کیا پھر تکلیفیں کسی کی. تو آپ تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ. کب کب کریں؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے، یعنی کون سا ٹائم ہے؟ فجر کے وقت. و قبل الغروب، اور غروب سے پہلے. اور یہاں پہ یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نماز، کہ آپ نماز ادا کیجئے. آپ کو پتا ہے نا، ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو پانچ وقت کی نمازیں تو معراج پہ جا کے فرض ہوئی، تو نماز تو تھی لیکن اس طرح سے اوقات ایسے نہیں تھے کہ پانچ وقت کی نماز ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تسبیح کریں، یعنی نماز ادا کریں فجر کے وقت بھی، اور قبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے سورج، یعنی جو عصر کا ٹائم ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں سے پس تسبیح کرو اس کی، یعنی عشاء کا وقت ہو گیا یا مغرب کا وقت ہو گیا، تہجد بھی اس میں مراد لے سکتے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے. سجدوں کے پیچھے یعنی کیا؟ سجدوں کے بعد، نماز کے بعد کی جو تسبیح ہے، نماز کے بعد بھی تسبیح کیا کریں. اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نفل ادا کریں، یہ بھی مراد ہو سکتی. تو سجدوں کے بعد بھی آپ یعنی نماز ادا کیجئے، فرض نماز کے بعد بھی نفلی نماز ادا کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات بتا دیے کہ ان اوقات میں خاص طور پہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں، صبر کریں. اور صبر کے لیے یہ ایک بہت ہی کارآمد نسخہ ہے جو صبر کرنا چاہتا ہے، کہ وہ اس وقت میں نماز کا بھی اہتمام تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تسبیحات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس اگر تم سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے میں کسی سے مغلوب نہ ہو تو ایسا کر لو. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, سبح وسبح بحمد ربک, یعنی اگر اللہ کو دیکھنا ہے نا, اس کا دیدار کرنا ہے, تو اس وقت کی نمازوں کی حفاظت کی جائے. اور قبل طلوع شمس سے نماز فجر سے پہلے کی سنتیں بھی لی گئیں, قبل الغروب سے پہلے مغرب کی نماز سے پہلے کی جو دو سنتیں ہیں وہ بھی لی گئیں. کہ مغرب کی نماز کی آپ کو پتہ ہے نا فرض ادا کرنے سے پہلے بھی دو سنتیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے صحابہ جو تھے وہ مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے. مغرب سے پہلے کا مطلب کہہ رہی ہوں مغرب کی نماز سے پہلے, مغرب کی اذان ہو جائے اس کے بعد دو رکعت فوری طور پہ پڑھنی اور اس کے بعد پھر مغرب کی جماعت کھڑی ہوتی. یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تھا تو صحابہ جلدی سے مسجد کے ستونوں کے پیچھے جاتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے. اور اس قدر لوگ یہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے کہ کوئی مسافر مسجد میں آتا تو یہ سمجھتا تھا شاید جماعت ہو چکی ہے, شاید جماعت کے یعنی فرض نماز کے بعد کی یہ دو سنتیں پڑھ رہے ہیں. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. اور تسبیح کے بارے میں جہاں تک بات ہے تو رات کو اٹھ کے بھی تسبیح کرنا مراد ہو سکتا ہے کہ من اللیل فسبحہ, رات کو اٹھ کے بھی تسبیح کرو. عشاء کی نماز تو ہو ہی سکتی ہے, رات کو اٹھ کے بھی تسبیح کرو. جیسے آپ کو میں بتا بھی چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو اٹھ کے یہ کلمات پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, یا کوئی بھی اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے. تو یہ رات کی تسبیح ہے, رات کی دعا ہے, رات کے اوقات میں بھی کرو. واستمع, اور سنو, یوم ینادی المنادی من مکان قریب, جس دن منادی دینے والا ندا دے گا, جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب سے. یہ کون ہے منادی دینے والا؟ یعنی جو بھی فرشتہ ہوگا, اسرافیل علیہ السلام بھی ہو سکتے, کہ وہ قریب سے ہی جب سور پھونکا جائے گا, یعنی تو سور کی آواز ایسے لگے کہ بالکل قریب سے آ رہی ہے. جب وہ منادی دینے والا بہت قریب سے آواز دے گا, اتنی زوردار آواز ہوگی, وہی تو سور ہے جس کو ساری جس کی وجہ سے لائف ختم ہو جائے گی, صرف اس کی ساؤنڈ کی انٹینسٹی کی وجہ سے ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی, ساری کائنات ختم ہو جائے گی. آج سائنس بتاتی ہے نا ساؤنڈ ویوز کا بھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے, اور ساؤنڈ ویوز میں بھی انرجی ہے. اس وقت تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ساؤنڈ سے بھی, ساؤنڈ بھی بہت زیادہ اگر اس کی ہو جائے, یعنی کیا جو بھی اس کا یونٹ, مجھے اب بھول گیا کہ کیا ساؤنڈ کا یونٹ ہوتا ہے, تو اسے بڑھ جائے تو انسان کا دل پھٹ جاتا ہے. تو اس وقت جب پہلا سور پھونکا جائے گا, اب وہ پتہ ہے نا نفخہ سور بھی جو ہے وہ کہیں پہ ہے تین ہے, کہیں پہ دو بھی آتے ہیں. تو تین سے مطلب یہ کہ پہلا جو ہے وہ بے چینی کا, دہشت پیدا کرنے کا نفخہ فضا جس کو کہتے ہیں, جزا فضا ہوگی, سورہ الحج میں بھی ہے. پھر نفخہ موت, کہ اس سے ساروں کو موت آ جائے. پھر تیسرا نفخہ وہ ہے جس سے سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. تو وہ جو آواز ہوگی نا, وہ جو سور کی آواز ہوگی اتنی شدید ہوگی کہ ایسے لگے گا سر کے اوپر کھڑا ہو کے کوئی سور پھونک رہا ہے. اس وقت کیا ہوگا, یوم یسمعون الصیحہ بالحق, جس دن سنیں گے چیخ کو, اس صیحہ کو, اس چنگھاڑ کو, اس آواز کو, بالحق حق کے ساتھ. موت بھی حق لے کر آ گئی اور یہ بھی حق لے کے آ گیا. کیا مطلب ہوا, یعنی جب موت آئی تھی اس وقت بھی سارا حق نظر آ گیا تھا نا, اور دوسرا حق یہ ہے کہ قیامت جب آ جائے گی, اب سور پھونک دیا جائے گا, سارا حق نظر آ جانا ہے, ساری آنکھوں کے پردے آگے سے ہٹ جائیں گے, سب کچھ آگے نظر آنے لگے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منادی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے یا اسرافیل علیہ السلام ہے, اور جب یہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کہیں گے چلو حساب کی طرف. اور یہ بھی اسے کہا گیا ہے کہ کفار کی چیخو پکار اتنی زیادہ ہوگی کہ ایسے لگے گا قریب کی جگہ سے ہائے عذاب, ہائے موت, اور اس طرح کی چیخیں ہوں گی, اور اس چیخو پکار کو تمام اہل محشر سن رہے ہوں گے, کوئی شخص اس پکار سے دور نہیں ہوگا, اتنی چیخ ہوگی. یہ مکان قریب ایسے محسوس ہوگا ہمارے کانوں میں چیخ رہے ہیں, موت کو پکاریں گے موت آ جا, ہائے عذاب. یعنی ان کی ظاہر سی بات ہے جو ایک دم ایک سرپرائز ہوگا ان کے لیے. تو جس دن وہ اس صحیحہ کو دیکھیں گے نا, اب حق تو سامنے آ گیا, اب پھر چیخو پکار ہی ہوگی. پھر دنیا میں تو اس کے پر شک کرتے رہے تھے نا, اگر اس دن کو اب اچھی طرح ان کو سمجھ آ جائے گی یہ سب کچھ ٹھیک تھا, واقعی سچ تھا, واقعی ایسا ہو گیا. ذالک یوم الخروج, یہ ہے دن نکلنے کا, اب یہ نکلنے کا وقت آ گیا. کہاں سے نکلنے کا؟ قبروں سے نکلنے کا دن, حساب کے لیے جمع ہونے کا دن. مردے اس آواز سے اٹھ کھڑے ہوں گے جو سور کی آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, پھر وہ کھڑے ہوں گے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, فوراً اٹھ کھڑے ہو جائیں گے, کوئی دیر نہیں لگائے گا. ایک پکار ہوگی, چلو چلو اپنے رب کی طرف بھاگو, سب چل پڑیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ, بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں, ہم ہی موت دیتے ہیں, ہماری طرف لوٹنا ہے. زندگی بھی دیکھو ہم نے ہی دی تھی نا, اپنی مرضی سے تو نہیں تم دنیا میں گئے تھے, اور تمہاری زندگی تم سے واپس بھی ہم نے ہی لے لی, ہمارے پاس ہی تمہیں واپس آنا. دیکھیں سارے یہ تینوں مرحلے اتنے بڑے مرحلے ہیں زندگی کے, انسان کا بورن ہونا, اس کی ڈیتھ ڈے, اور پھر اس کا کھڑا ہونا اللہ کے ساتھ. ان میں سے کہیں پہ بھی اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی, تو پھر اتنی چھوٹی سی زندگی میں اپنی منمانیاں کیوں کرتے ہو؟ زندگی موت اور باس بعد الموت پلٹنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو پھر کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ میں اپنے فیصلے خود کروں؟ اتنے بڑے بڑے فیصلے جب اس نے کر دیے تو باقی فیصلے بھی اس کے ہاتھ میں دینا. یوم تشقق الارض, جس دن پھٹ جائے گی زمین, انہم ان کے, ان سے یعنی ان کے اوپر سے زمین پھٹ رہی ہوگی, سراعا, اب وہ کس حال میں ہوں گے؟ تیزی سے بھاگتے ہوئے تیز تیز دوڑنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, کہاں سے اپنے خود خدا بن بیٹھے ہو؟ تم کیسے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو؟ میں جب چاہوں تمہیں پیدا کروں, میری مرضی سے دیکھو تم پیدا ہوتے ہو, تم میرے حکموں میں ایسے بندھے ہوئے ہو نا, میرے فیصلوں میں. تمہیں زندگی ملی اللہ کی مرضی سے, تمہیں موت آئی اللہ کی مرضی سے, تمہیں پلٹنا ہے اللہ کی مرضی سے, پھر تمہاری اپنی مرضیاں کہاں چلی گئی؟ مرضی چلاؤ نا اس میں, اپنی مرضی سے نہ تو تم دنیا میں آئے, نہ جانا ہے, نہ اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, واپس تو تمہیں اللہ کے پاس ہی آنا ہے. تم نے بھی, تمہارے جو پچھلے آبا و اجداد ہیں انہوں نے بھی, تمہاری بچے ہیں انہوں نے بھی, تمہاری اگلی نسلیں انہوں نے بھی, سب کے اوپر سے زمین پھٹے گی, سب زمین سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے, اور کھڑے ہی نہیں ہوں گے, نکل کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے, تیزی سے بھاگیں گے, سیران, تیزی کے ساتھ, سرعت کے ساتھ. ذالک حشر علینا یسیر, یہ حشر کرنا, یہ اکٹھا کرنا ہمارے پر بہت آسان ہے, یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے, یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ وہ ایک بندے کو کا حشر کرے یا ساری مخلوق کا حشر کرے, سب کو اکٹھا کرے, اس کے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسے ایک کو کرنا, جیسے ایک کو جمع کرنا. اور جب زمین پھٹ جائے گی تو اس کے بعد سب جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں گے. اچھا, اللہ تعالیٰ نا آسمان سے بارش برسائے گا جس سے جو مخلوقات کے جسم ہے نا وہ زمین سے اگنے لگیں گے, جیسے بیج سے اگتا ہے پودا, جس طرح یا کیچڑ میں پڑا ہوا کوئی دانا جو ہے وہ بارش سے اگ جاتا ہے. جب اس جسم کی پوری طرح یہ پورا مکمل ہو جائے گا بن کے, تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے. تو تمام روحیں جو ہیں سور کے سوراخ میں ہوں گی, سور پھونکتے ہی جب وہ سور پھونکیں گے تو وہ روحیں آسمان کے درمیان پھرنے لگ جائیں گی. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میرے عزت اور جلال کی قسم, ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے, جیسے دنیا میں اس نے اپنے جسم اس کو آباد کر رکھا تھا, بس ہر روح اپنے اصلی جسم میں جا ملے گی. جیسے زہر جانور کے اندر سارے رگوں پہ میں سرایت کر جاتا ہے نا, زہر ایک ایک ریشے کے اندر چلا جاتا ہے, اسی طرح فوراً روح جسم کے اندر نتھنے سے نوسٹرل سے داخل ہوگی اور سارے جسم اور ساری مخلوق اللہ کے فرمان کے مطابق دوڑتی ہوئی میدان حشر میں حاضر ہو جائے گی. اور یہ اللہ کا جو حکم ہے نا, قلم ہل بسر ہے, جیسے آنکھ کا جھپکنا ایسے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں, تم سب کا پیدا کرنا اور سب کا مارنا اور سب کا زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایک شخص کا, ایک شخص کو پیدا کرے اور اس کو مارے اور دوبارہ زندہ کرے. جو اللہ کے لیے اتنا آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا بتایا کہ سب چوں چراں کے بغیر, وائے ناٹ, ناٹ یٹ, یہ نہیں کوئی کہے گا. آج تو یہی کہتے ہیں نا, اگر اللہ کی طرف سے پکار آئے تو آج کیا کہتے ہیں, وائے, ابھی نہیں, نو نو, یہ جواب دیتے ہیں نا. وہاں پہ کوئی یہ جواب نہیں دیے گا, ابھی نہیں میں نے اٹھنا. صاحب دیکھو کیسے اوبیڈینٹلی بھاگنے لگ گئے. آج تو کسی اللہ کے دین کے کام کی طرف, قرآن کی طرف بلایا جائے تو آنے کو تیار نہیں ہوتے, ایسے بھاگتے نہیں ہیں. فجر کا الارم بجے تو بند کر کے سو جاتے ہیں, وہ بھی تو اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے, کہتے ہیں بعد میں پڑھ لوں گی. اور وہاں تو ابدی ابدی نیند سے انسان لاکھوں کروڑوں سال کی نیند سے بھی اٹھ کے جھٹ پٹ سے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے گا, وہ کیسا دن ہوگا. اور اچھا, جب انسان نیند سے اٹھ کے ایک دم بھاگتا ہے ہڑبڑا کے, تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت آفت ہو باہر, کوئی بڑی انسان بوکھلا جائے تو اس وقت اٹھ کے بھاگنا شروع جاتا ہے. تو آپ اس آفت کا اندازہ کریں کہ انسان جب قبر سے اٹھے گا, کتنے کروڑوں سالوں بعد پتہ نہیں اٹھے گا, اربوں خربوں سال گزر گئے ہوں گے, تو انسان کوئی انگڑائی نہیں لے گا کہ میں ذرا دیر کو اٹھ کے سانس تو لے لوں. اتنے سالوں کے بعد اب اٹھا ہوں تو اب ذرا کمر تو سیدھی کر لوں, اب ذرا اسٹریچ تو کر لوں, پھر کھڑی ہوں گی, پھر آرام سے چلوں گی. نہیں, بھاگنے لگے گا, کیونکہ جو منظر اس کے سامنے ہوگا نا وہ ایسا شدید ہوگا کہ اس کو کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہے گا. تو فرمایا پھر جاؤ گے تم کہاں, آخر کو تو آنا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا, پھر کیا جواز ہے تمہارے پاس, پھر کیا جائے فرار ہے تمہارے پاس, پھر اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور جگہ ہے, کوئی چارہ ہے؟ اللہ سے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہو؟ جس کے پاس جانا ہی جانا ہے, جس کو منہ دکھانا ہی دکھانا ہے, پھر کیوں دنیا میں اس سے منہ موڑے رہتے ہو, دنیا میں اس سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ تم جتنا مرضی دور بھاگ جاؤ, ایک دن تو اس کے پاس ہی آنا ہے. اسی سے گریز کرتے ہو, اسی کی بات کو اہم نہیں سمجھتے, اسی کی باتوں سے دور بھاگتے ہو, پھر کیا کرو گے؟ اس دن بھاگ کے دکھاؤ نا, اس دن تو بھاگے اس کی طرف آؤ گے. دیکھیں, سوچے کتنے مردے دفن ہوں گے زمین کے اندر, وہ سارے اٹھیں گے. تو ایک صدا پہ اٹھیں گے وہ بھی. یہ جو انسان آج اپنے وقت کو اللہ سے ہی بچا بچا کے رکھتا ہے نا, اسی سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے, اپنی خواہشات میں لگانا چاہتا ہے, اپنے آرام کے لیے لگانا چاہتا ہے, ایسے دنیا میں رہتا ہے. اس دن دیکھو سب کچھ اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہو جائے گا. دنیا میں تو اس نے مال دولت شہرت کمانے میں اپنا سارا وقت لگا دیا, दुनिया के लिए सब कुछ हम ओपन कर देते, सब कुछ अवेलेबल है। जब अल्लाह ताला के लिए लगाना होता है ना, तो फिर बहुत कंजूस बन जाते हैं, वक्त की कमी की बहुत शिकायत करते हैं। हालांकि आप देखें, जिनको वक्त की कमी की इतनी शिकायत होती है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें, जब उनसे कहा जाता है आओ अल्लाह की तरफ, कहते टाइम ही नहीं है। आप उनको 2-4 हजार महाना की जॉब की ऑफर करके तो देखें, उनके पास फिर दिन में से 8 घंटे भी आराम से निकल आएंगे, जो पूरे हफ्ते में 8 घंटे नहीं दे सकते ना अल्लाह के लिए, खुशी खुशी एक दिन में 8 घंटे देने को तैयार हो जाते हैं। यहीं से पता चलता है हमारे लिए जिंदगी में क्या चीज अहम है और क्या चीज गैर अहम। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हें आना तो मेरे पास ही है ना, छुपा छुपा के रखते थे तुम अपने टाइम को मेरे से, अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को, अपनी सलाहियतों को अल्लाह को नहीं देनी, तो जाओगे कहां। मैंने तुम सबको इकट्ठा करके एक जगह ले आना, और अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। इसके अंदर एक और चीज बहुत बारीक सा एक जो सबक है निकलता है, इसमें नुक्ता निकलता है कि देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि उनको इस दुनिया में होश आ जाता है। जो लोगों को वहां जाके आना है ना, जो लोगों ने वहां जाके जागना है, वो यहीं जाग जाते हैं, और वो यहां पे जैसे वहां पे जाके उन्होंने अल्लाह की तरफ दौड़ना है, उन लोगों ने कब्रों से उठ के, वो इसको यहां पे दिल की आंख से देख लेते हैं और यहीं पे अल्लाह की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। जैसे लोग उस दिन तेजी से उठ के भागेंगे ना, इसी तरह ये लोग यहां गफलत की लंबी नींद से हड़बड़ा के उठते हैं तो तेजी से अपने रब की रजा के कामों की तरफ भागते हैं, चाहे हमने तो बहुत टाइम जाया कर दिया। वो इस तरह दुनिया में भागना शुरू कर देते हैं। वो सूर की आवाज जो इंसानों को वहां जाके सुनाई देगी ना, वो उनको दुनिया में सुनाई देने लगती है। वो कहते हैं वक्त तो बहुत करीब आ लगा है, हमें तो भी बहुत कुछ करना है, और यहां पे उसको महसूस करने लगते हैं। तो वो सब कुछ जो लोगों ने वहां जाके देखना है और जो उनकी वहां जाके आंखें खुलनी है, वो इनकी यहीं खुल जाती है, यहीं पे वो दौड़ लगा देते अल्लाह की तरफ तेजी के साथ। उस दिन तो सभी दौड़ लगाएंगे, मगर उस दिन वो दौड़ जबरदस्ती की होगी। आज अगर आप दौड़ लगाते हैं तो अपनी मर्जी से लगाएंगे, अपनी खुशी से लगाएंगे, और अल्लाह को ये दौड़ पसंद है कि आप अपने रब की तरफ दौड़े, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। सारे आऊ सब कत ले जाएं, दौड़ लगाएं सूरत के साथ, एक दूसरे के साथ मुकाबले में आगे बढ़ने की कोशिश करें अल्लाह की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ। तो ये जैसे लोग फिनिश लाइन की तरफ जो भागता है ना, जो दौड़ लगाने वाला खिलाड़ी होते हैं, ये फिनिश लाइन की तरफ तेजी से दौड़ते हैं, तो लोग इस तरह से इतनी तेजी से दौड़ेंगे, कोई पॉज नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। ये सारा कुछ कुछ शायद हमें मुश्किल लग रहा हो, कैसे होगा ये, क्या होगा, अल्लाह के लिए बहुत आसान है, वो सब कुछ कर सकता है। नहनु आलमु बिमा यकूलूना, ऐ नबी आप तसल्ली रखें, हमें पता है कि ये आपको क्या क्या बातें कहते हैं, किस किस तरह से अजियत देते हैं, कितनी तकलीफ दे बातें सुनाते हैं आपको। यानी जब अल्लाह ताला फरमा दे ना, हमें बस पता है, जब इंसान को ये पता चल जाए मेरे रब को तो पता ही है ना मैं किस अजियत से गुजर रहा हूं, तो दिल को एक तसल्ली हो जाती, एक ढारस बन जाती। अल्लाह ताला ने ढारस बनाई अपने नबी की कि ऐ नबी हमें पता है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जो भी दीन का काम करेंगे वो जरूर मुखालफत सहेंगे, उनको लोगों के कमेंट्स भी सुनने पड़ेंगे, लोगों के तबसरे भी सुनने पड़ेंगे, लोगों की कड़वी बातों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोग उनकी एक एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और बहुत कुछ उनके ऊपर यानी हमले करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो साथ जो मुशरिकीन मक्का ने सलूक रखा हो तो आप सबको मालूम है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमें पता है सब। वमा अंता अलैहिम बिजब्बार, आप इनके ऊपर कोई जबर करने वाले नहीं है, आप कोई जबरदस्ती करने वाले नहीं है कि इनको जबरदस्ती ही अल्लाह की तरफ लेकर आए, जबरदस्ती आपने इनसे मनवाना है, जबरदस्ती आपने इनको ईमान के ऊपर लेकर आना है। आपका काम क्या है, फज़क्किर बिल कुरान, आप बस नसीहत कर दें। कैसे नसीहत करें अल्लाह, किस चीज के साथ नसीहत करें, बिल कुरान, कुरान के साथ। اسی لیے آپ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی, کوئی لمبے لمبے لیکچر نہیں ہوتے تھے, کیا قرآن پڑھ کے سنا دیتے تھے. حضرت عمر کیسے مسلمان ہوئے تھے, قرآن نے دل پہ اثر کیا تھا نا. یہ لوگ جو سنتے تھے جب قرآن تو وہیں سے دل پہ اثر ہوتا تھا. تو آپ نصیحت کر دیں بس اس قرآن کے ساتھ, کس کو اس نصیحت سے فائدہ ہوگا. من یخاف وعید, جو ڈرتا ہوگا میری وعید سے. یعنی نصیحت تو آپ سب کو ہی کریں, لیکن یہ نصیحت سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہوگا, جس کے اندر یہ خوف ہوگا اللہ کے وعدوں سے, جو عذاب کی بات ہے اس سے وہ ڈرتا ہوگا. تو آپ کا کام کیا ہے, قرآن سنا دینا, آپ اس کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں. جس کے دل کے اندر اللہ کی وعید سے خوف ہوگا وہ ضرور مان جائے گا, اور جس میں یہ خوف نہیں ہوگا اس کو جتنا مرضی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں, ایک چھوڑ دس دس دفعہ وہ قرآن کی کلاسیں لے لے, اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا, اس کو نہیں اثر ہوگا, اس کے اندر خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذابوں کی بات کی, جو جہنم کی بات کی, جو پکڑ کی بات کی, جو پچھلی قوموں کی بات کی, جو ان کے اوپر عذاب آنے کی بات, یہ سب وعید ہے نا, عذاب کے وعدے ہیں, ان سے وہ اس کو کوئی خوف ہی نہیں آتا. تو پھر اس کو آپ نصیحت کر کر کے بھی تھک جائیں تو کوئی فائدہ نہیں. جس کو احساس ہی نہیں ہے کچھ اللہ کے آگے ایک جواب دہی کا, تو اس کے اوپر نصیحت بھی اثر نہیں کرے گی. یہاں سے اپنے لیے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, کہ ہمارا کام بھی کسی سے کو منوانا نہیں ہے کہ آپ مان کے ہی رہیں, اگر آپ نہیں مانیں تو بس میں نے ہٹنا ہی نہیں جب تک آپ مان نہ جائیں, یہ کام نہیں ہے. ایک دائی دین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے, سمجھا دے اس قرآن کے ذریعے, ابھی اپنی باتوں سے نہ سمجھایا کریں, قرآن کے ذریعے قرآن سنایا کریں, لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں, یہ ہے کہ اپنا وہ بنا لیں کہ لوگ قرآن کی طرف آ جائیں, خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اگر ان کے اندر کچھ خوف خدا ہوگا تو خود صحیح ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم اپنی باتوں سے ہی منوا لیں, میں ہی ایسی باتیں کروں کہ دوسرا یہ غلط کام چھوڑ دے اور بس اللہ کے راستے کی طرف آ جائے, نہیں آ سکتے اس قرآن سے نصیحت جب تک نہیں کریں گے. یہ ہے دلوں کو پگھلانے والی چیز, یہ ہے دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز. تو دائی دین کا کام کیا ہوتا ہے, سمجھائے اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دے, ان کے اوپر داروغا نہ بن جائے, ڈنڈا لے کے نہ مسلط ہو جائے, آگے لوگ اپنے کیے کے خود جواب دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہر نصیحت قرآن کے ذریعے کی جائے, کیونکہ یہی ایک معجزہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, بس اس کو سنا دو, اس کو پہنچا دو لوگوں تک, یہ خود ہی پتھر دلوں کو موم کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو قلب منیب عطا فرمائے, اللہ ہمیں اواب بنا دے, دنیا میں اس سے ڈرنے والا بنا دے. جو باتیں ان صورت میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نصیحت لینے والا ہمیں بنا دے, ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا, فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ, يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ, ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.